السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ طویل انتظار کے بعد طالبان اور افغان حکومت کے درمیان بین الافغان امن مذاکرات ہفتے سے قطر کے دارالحکومت دوحا میں شروع ہونے جا رہے ہیں۔ طالبان کے دوحا دفتر کے ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم نے بتایا کہ طالبان ہفتے کے روز شروع ہونے والے بین الافغان مذاکرات کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے۔ طالبان کی جانب سے یہ اعلان اسی وقت میں کیا گیا ہے جب ان کے باقی ماندہ 6 قیدی خصوصی طیارے کے ذریعے دوحا پہنچ گئے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان نے بھی امن مذاکرات کے شروع ہونے کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ افغانستان کے قومی مفاہمت کی اعلی کونسل کے سربراہ اپنی ٹیم کے ہمراہ جمعے کو قطر پہنچ رہے ہیں۔ یاد رہے کہ طالبان کی جانب سے مذاکرات کی قیادت شیخ عبدالحکیم کر رہے ہیں، جبکہ افغانستان کی جانب سے محمد معصوم ستانکزئی قیادت کریں گے۔ فریقین نے دوحا میں ہونے والے ان مذاکرات کی تصدیق بھی کی ہے۔ طالبان اور قطر کی وزارت خارجہ نے جمعرات کو اپنے اپنے بیانات میں کہا ہے کہ بین الافغان امن مذاکرات کے لیے طالبان اور افغان حکومت کی مذاکراتی ٹیموں کے درمیان پہلی مرتبہ براہ راست بات چیت ہوگی۔ طالبان کے دوحا آفس کے ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم نے جمعرات کو اپنے ایک ٹویٹ میں اعلان کیا کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان افغان امن معاہدے کے تحت اگلے مرحلے کے لیے بین الافغان امن مذاکرات کے سلسلے میں طالبان تیار ہیں۔ ترجمان کے مطابق مذاکرات کا پہلا دور ہفتے سے شروع ہوگا۔ ترجمان نے مزید کہا کہ طالبان مذاکرات کا عمل احسن طریقے سے انجام دینے کے خواہش مند ہیں، تاکہ افغانستان میں دیرپا امن اور خالص اسلامی روایات کے مطابق اسلامی نظام لایا جائے۔ طالبان کی 21 رکنی مذاکراتی ٹیم کی قیادت مولوی عبدالحکیم کر رہے ہیں۔ انہیں طالبان کے امیر ملا ہبت اللہ اخنزادہ کا قابل اعتماد ساتھی تصور کیا جاتا ہے۔ طالبان کی مذاکراتی ٹیم میں رہبر شورا کے 13 ارکان بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب افغان حکومت کی جانب سے وفد کی سربراہی محمد معصوم ستانکزئی کریں گے، جبکہ افغان ٹیم میں خواتین بھی شامل ہیں، جبکہ طالبان کی مذاکراتی ٹیم میں کوئی خاتون شامل نہیں ہیں۔ طالبان کی جانب سے بین الافغان مذاکرات کے اعلان کے بعد امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ وزیر خارجہ مائک پومپیو مذاکراتی عمل میں شرکت کے لیے قطر کا دورہ کریں گے۔ مائک پومپیو نے اپنے ایک بیان میں بین الافغان مذاکرات کے اعلان کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کے عوام ایک عرصے سے جنگوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے۔ افغانستان سے طویل جنگ اور خون خرابے کے خاتمے کے لیے یہ ایک تاریخی موقع ہے۔ امریکہ میں 11 ستمبر 2001 کو کیے گئے دہشت گرد حملوں کو آج 19 برس ہو رہے ہیں۔ امریکہ میں 9/11 کے واقعے کو ایک ایسے ماحول میں یاد کیا جا رہا ہے جب COVID-19 نے پورے معاشرے کو سخت پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس ماحول میں نیو یارک میں 9/11 یادگار اور میوزیم آج 11 ستمبر کو 9/11 واقعے میں ہلاک ہونے والے افراد کے اہل خانہ کے لیے کھولا گیا ہے، جبکہ عام لوگوں کے لیے یہ کل کھولا جائے گا۔ افغانستان میں جمعے کے روز تعطیل کی وجہ سے 11 ستمبر کے موقع پر کسی سرکاری تقریب کا پروگرام نہیں ہے، تاہم جمعرات کے روز صدر اشرف غنی نے مارشل قاسم فہیم آرمی اکیڈمی میں ایک تقریر میں کہا کہ افغان سیکیورٹی افواج کی قربانیوں کی وجہ سے 11 ستمبر جیسے واقعات کا اعادہ نہیں ہوا۔ افغان قومی مصالحتی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ نے 11 ستمبر کے موقع پر یہ عہد کیا کہ وہ دہشت گردوں کو کبھی اجازت نہیں دیں گے کہ افغانستان کو دنیا کے خلاف استعمال کیا جائے۔ پاکستان میں کرونا کیسز کی مجموعی تعداد 3 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 5 مریض چل بسے ہیں، جبکہ 500 سے زیادہ افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے بیرون ممالک مقیم پاکستانیوں کی مقامی بینکوں کے ساتھ لین دین کی سہولت کی آسان فراہمی کے لیے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ پروگرام کا افتتاح کیا ہے۔ اس نئے طریقہ کار کے ذریعے بیرون ممالک مقیم پاکستانیوں کو بینک کی شاخ، سفارتخانے یا قونصل خانے جائے بغیر بینک اکاؤنٹ کھلوائے جا سکیں گے اور آن لائن ذرائع سے رقوم کی ترسیل کر سکیں گے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی، اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں۔ پاکستان جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس خبر کے ساتھ کہ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان بین الافغان امن مذاکرات طویل انتظار کے بعد ہفتے سے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں شروع ہونے جا رہے ہیں۔ طالبان کے دوحہ دفتر کے ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم نے بتایا کہ طالبان ہفتے کے روز شروع ہونے والے بین الافغان مذاکرات کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے۔ طالبان کی جانب سے یہ اعلان ایسے وقت پر کیا گیا ہے جب ان کے باقی ماندہ 6 قیدی خصوصی طیارے کے ذریعے دوحہ پہنچ گئے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان نے بھی امن مذاکرات کے شروع ہونے کو خوش قرار دیا ہے۔ افغانستان کی قومی وفاہمت کی اعلی کاؤنسل کے سربراہ اپنی ٹیم کے ہمراہ جمعے کے روز قطر پہنچ رہے ہیں۔ یہ بھی بتاتے چلیں کہ طالبان کی جانب سے مذاکرات کی قیادت شیخ عبدالحکیم کر رہے ہیں، جبکہ افغانستان کی جانب سے محمد معصوم سنگزئی۔ اسلام آباد سے نظر الاسلام کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
امریکہ اور طالبان کے درمیان رواں سال فروری کے مہینے میں ہونے والے امن معاہدے کے تحت بین الافغان امن مذاکرات 10 مارچ کو ہونے تھے، تاہم دونوں فریقین کے مابین قیدیوں کے تبادلے پر ڈیڈ لاک کی وجہ سے امن مذاکرات میں 6 ماہ کی تاخیر ہوئی۔ یہ مذاکرات ایک ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب امریکہ میں نومبر کے مہینے میں صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ افغانستان سے امریکی افواج کی واپسی پر زور دے رہے ہیں۔ طالبان مستقبل میں افغانستان میں شریعت نظام کے حامی ہیں، جبکہ افغان حکومت افغانستان میں فوری طور پر جنگ بندی کی بات کرتی ہے۔ ایسے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ مذاکرات بہت دشوار گزار ہوں گے۔
میرے خیال میں یہ تو ہر ایک فریق اپنی بات کرے گا، دوسرا فریق اس کا جواب دے گا۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے بات چیت رک جائے گی یا بات چیت ختم ہو جائے گی۔ میرے خیال میں یہ ایشو بار بار اٹھائے جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذرا رکاوٹیں بھی آئیں گی، ممکن ہے بیچ میں آگے جا کر بات چیت معطل ہو جائے، لیکن بات چیت ختم نہیں ہوگی۔
دوسری جانب افغانستان کے عوام امن مذاکرات سے بہت زیادہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ افغانستان کے قومی سلامتی کونسل میں ڈائریکٹر برائے امن اور شہریوں کے تحفظ کے عہدے پر فائز سید انتظار خادم کا کہنا ہے کہ جنگ کو صلح میں تبدیل کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ صلح ناممکن ہے۔
اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مشکلات ضرور ہوں گی، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ صلح ناممکن ہے۔ افغانستان کی حکومت اس بابت بہت سنجیدہ ہے، اور افغانستان کے عوام بھی جنگ سے تنگ آ چکے ہیں اور امن کے لیے ہر حد تک جا سکتے ہیں۔
امریکی سیکرٹری خارجہ مائیک پومپیو نے ایک بیان میں بین الافغان امن مذاکرات کو خوشائن قرار دیا ہے۔ ان کے مطابق افغانستان کے عوام ایک عرصے سے جنگوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے، اور یہ طویل جنگ اور خون خرابے کے خاتمے کے لیے ایک سنہرا موقع ہے۔ پاکستان نے بھی دوحہ میں 12 ستمبر کو انٹرا افغان تاریخی مذاکرات کے آغاز کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان محمد صادق نے اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے بتایا کہ ہمیں امید ہے کہ یہ مذاکرات افغانستان میں پائیدار امن کا باعث بنیں گے۔ یاد رہے کہ 2001 میں طالبان قیادت کے خاتمے کے بعد یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ افغان حکومت اور طالبان براہ راست آمنے سامنے افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے آپس میں بات چیت کریں گے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
دوحہ میں طالبان اور افغان حکومت کے درمیان بین الافغان امن مذاکرات کے بارے میں مزید تفصیلات سعدیہ زیبرانجا کی رپورٹ میں پیش ہے۔
طالبان اور افغان حکومت کے درمیان بین الافغان امن مذاکرات طویل انتظار کے بعد ہفتے سے شروع ہونے جا رہے ہیں۔ فریقین نے دوحہ میں ہونے والے ان مذاکرات کی تصدیق بھی کی ہے۔ طالبان اور قطر کی وزارت خارجہ نے جمعرات کو اپنے اپنے بیانات میں کہا ہے کہ بین الافغان امن مذاکرات کے لیے طالبان اور افغان حکومت کی مذاکراتی ٹیموں کے درمیان پہلی مرتبہ براہ راست بات چیت ہوگی۔ طالبان کے دوحہ آفس کے ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم نے جمعرات کو اپنے ایک ٹویٹ میں اعلان کیا ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان افغان امن معاہدے کے تحت اگلے مرحلے کے لیے بین الافغان امن مذاکرات کے سلسلے میں طالبان تیار ہیں۔ ترجمان کے مطابق مذاکرات کا پہلا دور ہفتے سے شروع ہوگا۔ ترجمان نے مزید کہا کہ طالبان مذاکرات کا عمل احسن طریقے سے انجام دینے کے خواہش مند ہیں، تاکہ افغانستان میں دیر پا امن اور خالص اسلامی روایات کے مطابق اسلامی نظام لایا جائے۔ طالبان کی 21 رکنی مذاکراتی ٹیم کی قیادت مولوی عبدالحکیم کر رہے ہیں۔ انہیں طالبان کے امیر ملا ہیبت اللہ اخنزادہ کا قابل اعتماد ساتھی تصور کیا جاتا ہے۔ وہ طالبان کے زیر اثر علاقوں میں قائم خود ساختہ عدالتی نظام کے سربراہ بھی ہیں۔ طالبان کی مذاکراتی ٹیم میں رہبر شورا کے 13 ارکان بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب افغان حکومت کی جانب سے وفد کی سربراہی محمد معصوم ستنگزئی کریں گے، جبکہ افغان ٹیم میں خواتین بھی شامل ہیں، جبکہ طالبان کی مذاکراتی ٹیم میں کوئی خاتون شامل نہیں۔ طالبان کی جانب سے بین الافغان مذاکرات کے اعلان کے بعد امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ وزیر خارجہ مائک پومپیو مذاکراتی عمل میں شرکت کے لیے قطر کا دورہ کریں گے۔ دوسری جانب افغان صدر اشرف غنی کے ترجمان صادق صدیقی نے بھی اپنے ایک ٹویٹ میں تصدیق کی ہے کہ افغان وفد مذاکرات کے لیے دوحہ کا دورہ کرے گا اور صدر غنی مذاکراتی ٹیم کی کامیابی کے لیے دعاگو ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اپنے ایک بیان میں بین الافغان مذاکرات کے اعلان کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے عوام ایک عرصے سے جنگوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے۔ افغانستان سے طویل جنگ اور خون خرابے کے خاتمے کے لیے یہ ایک تاریخی موقع ہے۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان رواں برس فروری کے آخر میں طالبان اور واشنگٹن کے درمیان دوحہ میں امن معاہدہ ہوا تھا، جس کے تحت پہلے مرحلے میں طالبان اور افغان قیدیوں کے تبادلے کے بعد بین الافغان امن مذاکرات ہونا ہے۔ اس معاہدے کا مقصد افغانستان سے طویل جنگ کا خاتمہ ہے۔ معاہدے میں افغانستان سے امریکی فوجیوں کا مکمل انخلا بھی شامل ہے۔ اب تک امریکہ نے افغانستان میں اپنی فوج کی تعداد 13,000 سے گھٹا کر 8,600 کر دی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل مکینزی نے بدھ کو اعلان کیا تھا کہ نومبر تک افغانستان سے امریکی فوجیوں کی تعداد 5,000 سے بھی کم کر دی جائے گی۔ افغانستان میں جنگ بندی کے خاتمے اور شراکت اقتدار کے معاملات پر افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کو مشکل تصور کیا جا رہا ہے۔ دونوں جانب سے جنگ بندی کے خاتمے اور خواتین اور اقلیتوں کے حقوق پر بحث ہوگی۔ طالبان پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ خواتین کو سکول جانے کی اجازت دی جائے گی اور وہ کام کے علاوہ سیاست میں بھی حصہ لے سکیں گی۔ طالبان کا اس بات پر بھی زور ہے کہ مذکورہ تمام اجازت اسلامی اصولوں کے تحت حاصل ہوگی۔ سادیہ زبران جھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
افغانستان کی قومی مسالتی کونسل کے سربراہ کی قیادت میں افغان امن ٹیم کی اعلی سطحی سرکاری وفد کے ساتھ جمعے کی سہپہر کو دوحہ کے لیے روانگی ہو گئی ہے۔ کونسل کے ایک ترجمان فریدون خازون نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ عبداللہ دوحہ میں بین الافغان مذاکرات کی ہفتے کے روز ہونے والی افتتاحی تقریب سے خطاب کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ افغانستان کے نگران وزیر خارجہ اور حکومتی عہدیدار بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ ترجمان کے مطابق طالبان اور افغان امن مذاکراتی ٹیم کے درمیان بات چیت کا آغاز پیر سے ہو رہا ہے۔ طالبان نے بھی ایک بیان میں تصدیق کی ہے کہ ان کی ٹیم دوحہ میں ہونے والی افتتاحی تقریب میں شرکت کرے گی۔ اسی دوران طالبان نے یہ بھی بتایا ہے کہ باقی 6 طالبان قیدی بھی دوحہ پہنچ گئے ہیں۔ ملک اور ملک سے باہر بین الافغان مذاکرات کے اعلان کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ امریکہ میں 11 ستمبر 2001 کو کیے گئے دہشت گرد حملوں کو آج 19 برس ہو رہے ہیں۔ بہت سے نوجوان امریکیوں کے لیے 9/11 ایک سبق کی طرح ہے جو انہوں نے سیکھا۔ نیو یارک کی کرسٹینا لیو کا کہنا ہے کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم نے تاریخ کی کتابوں سے دوسری عالمی جنگ جیسے کسی واقعے کے بارے میں پڑھا ہو۔ ان کا کہنا ہے کہ اگرچہ انہوں نے یہ واقعہ اپنی زندگی میں دیکھا، پھر بھی انہیں طویل عرصے پہلے کا واقعہ ہی محسوس ہوتا ہے۔ تفصیلی خبر ہم تھوڑی دیر کے بعد پیش کریں گے اور اسی بارے میں ایک خصوصی رپورٹ بھی سماعت فرمائے گا۔ ادھر افغانستان میں جمعے کے روز تعطیل کی وجہ سے 11 ستمبر کے موقع پر کسی سرکاری تقریب کا پروگرام تو نہیں، تاہم جمعے رات کے روز صدر اشرف غنی نے مارشل قاسم فہیم آرمی اکیڈمی میں ایک تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ افغان سیکیورٹی افواج کی قربانیوں کی وجہ سے 11 ستمبر جیسے واقعات کا اعادہ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ افغان قوم اور ان کے عالمی حلیفوں نے دنیا میں 11 ستمبر جیسے واقعات کو روکنے کے لیے اپنا خون بہایا۔ افغان قومی مسالتی کونسل کے سربراہ عبداللہ نے 11 ستمبر کے موقع پر یہ عہد کیا کہ وہ دہشت گردوں کو کبھی یہ اجازت نہیں دیں گے کہ افغانستان کو دنیا کے خلاف استعمال کیا جائے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ امریکہ میں 11 ستمبر کے دہشت گرد حملوں کے ذمہ دار ایسے افراد تھے جنہیں انسانی زندگی اور اخلاقی اصولوں کا احترام نہیں تھا۔ اس ظلم کی 19ویں برسی کے موقع پر ہم اس عہد کی تجدید کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں دہشت گردی کا رجحان رکھنے والے کبھی بھی قدم نہیں جما سکیں گے۔ اور آئیے اب پاکستان اور بھارت سے ملنے والی کچھ رپورٹیں آپ کو سنوائیں۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی مقامی بینکوں کے ساتھ لین دین کی سہولت کی آسان فراہمی کے لیے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ پروگرام کا افتتاح کر دیا ہے۔ اس نئے طریقہ کار کے ذریعے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو بینک کی شاخ، سفارت خانے یا کونسل خانہ جائے بغیر بینک اکاؤنٹ کو کھلوانا ممکن ہو سکے گا اور آن لائن ذرائع سے رقوم کی ترسیل بھی کر سکیں گے۔ ماہرین سمجھتے ہیں کہ اس اقدام سے بیرونی سرمایہ کاری میں میں آسانی اور اعتماد کی بحالی ممکن ہو سکے گی. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے علی فرقان.
وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کروڑوں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی رقوم کی ترسیل، بلوں کی ادائیگی اور پاکستان میں سرمایہ کاری سے متعلق سرگرمیوں کے حوالے سے جدید بینکنگ سہولیات فراہم کرے گی. عمران خان کہتے ہیں کہ بیرون ممالک مقیم پاکستانیوں کے لیے ڈیجیٹل بینکنگ اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا دوسرے کمرشل بینکوں کے ساتھ مل کر ایک بڑا اقدام ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ دوہری شہریت والے پاکستانیوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ بیرون ممالک مقیم پاکستانی زیادہ محب وطن ہیں، کیونکہ انہیں باہر جا کر ملک کا احساس ہوتا ہے کہ یہ ملک کتنا اہم ہے.
پہلا قدم ہے اور بڑا قدم ہے، بیکاز یہ جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ یہ جو شروع کیا آج آپ نے، یہ ایک موقع دیتا ہے پاکستانیوں کو پارٹیسپیٹ کرنے کا پاکستان کی بزنسز میں. ہماری جو ابھی بہت بڑا انیشیٹو ہمارا کنسٹرکشن کا ہے.
اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو آن لائن بینکنگ تک رسائی اور بینک اکاؤنٹ کھلوانے کا جو طریقہ کار بنایا ہے اسے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کا نام دیا گیا ہے. وزارت سمندر پار پاکستانی اس کی تجویز کردہ اس روشن ڈیجیٹل بینک اکاؤنٹس کے ذریعے کوئی بھی پاکستانی، خواہ وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں مقیم ہو، گھر بیٹھے پاکستانی بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھلوا سکتا ہے. اس سلسلے میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بیرون ممالک پاکستانیوں کے لیے بینکنگ اکاؤنٹ کی تصدیق کروانے کے لیے آن لائن دستاویزات جمع کرانے کی سہولت فراہم کی ہے، جبکہ بیرون پاکستان شہریوں کے بینکنگ اکاؤنٹ بائیو میٹرک کی تصدیق کے بغیر ہی فعال کر دیے جائیں گے. اس نئے طریقہ کار کے ذریعے صارف کو بینک کی شاخ، سفارت خانے یا کونسل خانے جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. فارم پر کرنے اور دستاویزات بھیجنے کے 48 گھنٹے کے بعد اکاؤنٹ فعال کر دیا جائے گا. اوورسیز انویسٹمنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سیکرٹری جنرل عبدالعلیم کہتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کی جانب سے بیرون ممالک مقیم پاکستانیوں کے لیے ڈیجیٹل بینکنگ کی سہولت ایک خوش آئند اقدام ہے، جس سے سرمایہ کاری میں آسانی اور اعتماد بڑھے گا. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ روشن ڈیجیٹل بینکنگ کے ذریعے رقوم کی ترسیل آسان اور سہل ہو جائے گی، جو کہ بغیر کسی دقت کے بیرون ممالک سے پاکستان میں مقیم خاندان کے افراد کو پہنچے گی. انہوں نے کہا کہ ان ترسیلات پر ود ہولڈنگ یا کسی قسم کا ٹیکس لاگو نہیں ہوگا.
اس سے فائدہ یہ ہوگا، جو بہت سارے اور بھی فائدے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ ول کم نیئر ٹو ہوم، اور دوسری چیز جو لوگ ریمیٹنسز بھیجتے ہیں ہمارے خاص طور سے پاکستانی، ان کے لیے آسانی یہ ہوگی کہ وہ پیسہ بجائے اس کے کہ وہ تھرو انٹرمیڈیری بھیجیں، وہ اپنے ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں جمع کرا سکتے ہیں آن لائن، اور وہاں سے وہ پیسہ یہاں پر جس کو بھی وہ کریڈٹ کرنا چاہیں گے، اپنے فیملی ممبرس کو اور دوسرے یا انویسٹمنٹ کرنا چاہیں گے، تو اس میں ان کو فیسلٹی ہوگی. تو یہ کانفیڈینس بلڈنگ میجر کافی حد تک ہمیں نظر آ رہا ہے.
صارفین یہ بینک اکاؤنٹ پاکستانی روپے یا کسی بھی غیر ملکی کرنسی یا بیک وقت دونوں کرنسیز کے ساتھ کھول سکتے ہیں. ان اکاؤنٹس میں آنے والی رقم مکمل طور پر واپس منتقل ہو سکے گی اور اس کے لیے کسی انضباطی منظوری کی ضرورت نہیں ہوگی. علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد.
موٹر وے گینگ ریپ کیس کی میڈیکل رپورٹ میں خاتون سے زیادتی ثابت ہو گئی ہے. پولیس تاحال ملزموں تک پہنچنے میں ناکام ہے. واقعے کی تحقیقات کے لیے حکومت پنجاب نے دو کمیٹیاں تشکیل دے دی ہیں. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جدید اور روایتی طریقوں کی مدد سے کیس کے ہر پہلو کی تحقیقات کی جا رہی ہے. امید ہے جلد ملزمان تک پہنچ جائیں گے. دوسری جانب سی سی پی او لاہور کے متنازع بیان پر سیاسی جماعتوں کی طرف سے انہیں عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے.
وزیراعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے لاہور کے علاقے گجرپورہ میں موٹر وے کے قریب خاتون کے ساتھ جنسی زیادتی اور ڈکیتی کے مقدمے کی تفتیش اور مستقبل میں ایسے واقعات کو روکنے کے لیے دو الگ الگ کمیٹیاں تشکیل دے دی ہیں. ایک کمیٹی کی سربراہی وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت جبکہ دوسری کمیٹی کی سربراہی ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور کریں گے. سی سی پی او لاہور عمر شیخ کے مطابق متاثرہ خاتون کے سیمپل بھجوائے گئے تھے، جس کی میڈیکل رپورٹ میں ان کے ساتھ زیادتی کی تصدیق ہو گئی ہے. لاہور میں ذرائع ابلاغ کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے سی سی پی او لاہور عمر شیخ نے کہا کہ ملزمان نے گاڑی کا شیشہ توڑا. جائے وقوع سے ملزمان کے خون کے نمونے ملے ہیں. عمر شیخ کے مطابق یہ واردات 3 سے 5 کلومیٹر کے علاقے میں ہوئی ہے. 5 کلومیٹر تک کے علاقے میں 3 گاؤں آتے ہیں. اب تک کی تفتیش میں 14 افراد کو زیر حراست رکھا گیا ہے.
ہماری چار انویسٹیگیشن لائنز ہیں. انویسٹیگیشن پیشنس والا کام ہے. یہ انسیڈنٹ ہوا ہے موٹر وے پہ اور اس کے ساتھ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی ہے. تو سب سے پہلے ہم نے فوڈ ٹریکرز کو منگوایا ہے. اس میں رورل پولیسنگ اور اربن پولیسنگ دونوں کو ہم نے ضم کیا ہے. فوڈ ٹریکرز آپ نے بہت کم سنا ہوگا لاہور کے کرائم میں بلائے ہیں. ہم نے ایک قصور سے اور ایک گجراوالا سے جو ریناؤنڈ اچھے پرانے پختہ وہ ہیں ان کو بلایا. ہمیں کچھ نہ کچھ کلوز پازیٹیولی مل رہے ہیں, بندوں کی ہم پروفائلنگ کر رہے ہیں.
وزیر اعظم عمران خان کے مشیر برائے احتساب اور داخلہ شہزاد اکبر نے کہا کہ موٹر وے پر بچوں کے سامنے خاتون کے ساتھ ہونے والا زیادتی کا واقعہ انتظامیہ کی نااہلی ہے. اس واقعہ کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے. لاہور میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے شہزاد اکبر نے کہا جائے وقوع سے تمام شواہد اکٹھے کر لیے گئے ہیں.
اس قسم کے آفنسز میں یہ پوری دنیا میں اسٹینڈرڈ ہے کہ وکٹم کو اس کو آپ پبلسائز نہیں کرتے. یہ بڑا ایک سیریس نیچر کا ہے. وکٹم کو آپ نے نشانہ نہیں بنانا, کس کے ساتھ ہوا ہے, کون مدعی ہے, کیا نہیں ہے, یہ پولیس کی غرض نہیں ہونی چاہیے. یہی تو آپ نے پولیس کا کلچر چینج کرنا ہے. ایک جرم ہوا ہے, اس جرم کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, لوگ پکڑے جانے چاہیے, ان کو سزا ملنی چاہیے.
اس سے قبل سی سی پی ایل لاہور نے ایک نجی ٹیلی ویژن سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ خاتون رات 12:30 بجے گجراںوالا کے لیے نکلی, انہیں موٹر وے کی بجائے جی ٹی روڈ سے سفر کرنا چاہیے تھا. اس طرف سے جانا ہی تھا تو کم از کم پیٹرول ہی چیک کر لیتی. سی سی پی او کی جانب سے ایسے بیانات پر سیاسی جماعتوں کی طرف سے شدید رد عمل دیکھنے میں آیا ہے اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ایسے غیر ذمہ دار افسر کو اہم تعیناتی سے ہٹایا جائے. یاد رہے خاتون سے زیادتی کا واقعہ 9 اور 10 ستمبر کے درمیانی رات پنجاب کے صوبائی دارالحکومت لاہور کے علاقے گجر پورا میں رنگ روڈ پر پیش آیا, جب ایک خاتون اپنے بچوں کے ہمراہ گاڑی پر لاہور سے گجراںوالا جا رہی تھی. راستے میں پیٹرول ختم ہونے پر گاڑی رنگ روڈ پر کھڑی کر دی. اسی اثنا میں 2 مسلح ڈاکو آئے, انہوں نے خاتون پر تشدد کیا اور پھر زبردستی قریبی جنگل میں لے جا کر بچوں کے سامنے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا. ضیاء الرحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
پشاور پولیس نے احمدی برادری سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کے خلاف توہین مذہب کے قانون کے تحت مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی ہے. مدعی کا الزام ہے کہ ملزم نے مذہبی نعرہ کے جواب میں نازیبا الفاظ استعمال کیے ہیں. پشاور میں حال ہی میں توہین رسالت کے الزام میں 2 افراد قتل کیے جا چکے ہیں, جن میں ایک امریکی شہری کو احاطہ عدالت میں جج اور پولیس اہلکاروں کی موجودگی میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
پشاور پولیس نے توہین رسالت کے مبینہ الزام میں احمدی برادری سے تعلق رکھنے والے ایک اور شخص کے خلاف باقاعدہ مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی ہے. پشاور کے علاقے شاہین مسلم ٹاؤن کے رہائشی احمدی برادری کے خاندان کے 5 افراد کو پولیس نے پہلے ہی سے تحویل میں لے کر ایک محفوظ مقام پر منتقل کر دیا ہے. تحویل میں لیے جانے والے افراد میں مبینہ ملزم بھی شامل ہے. پشاور پولیس کے سربراہ محمد علی گنڈا پور سمیت تمام تمام عہدیدار اس واقعے پر تبصرہ کرنے یا ذرائع ابلاغ کو تفصیلات فراہم کرنے سے گریز کر رہے ہیں. تاہم پندو پولیس تھانے میں درج مقدمے کے مطابق جمعرات کے روز مدعی عمران علی کی درخواست پر عبد المجید نامی شخص کے خلاف 295C کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. مدعی کے مطابق وہ بروز منگل 8 اگست بازار سے گھر جا رہا تھا. جب گھر کے قریب پہنچا تو گھر کے سامنے دیوار پر ختم نبوت کا پوسٹر لگا ہوا تھا, جس کو دیکھ کر مدعی نے ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگایا. اسی اثنا میں عبد المجید مدعی کے اس نعرے کے جواب میں بزبان پشتو گالی دی, لہذا ان الفاظ کی ادائیگی سے عبد المجید گستاخی رسول کا مرتکب ہوا ہے. خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم سائمہ منیر نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کرتی ہوئی کہا,
یہ ایک بہت نازک معاملہ ہے اور میرا اس کو بہت حساسیت کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ دیکھیں کچھ عرصہ پہلے 4-5 سال پہلے اگر آپ دیکھیں تو یہ واقعات صرف غیر مسلموں کے خلاف ہوتے تھے, یہ اب مسلمانوں کے اندر بھی ہو رہے ہیں. اگر میں کہوں کہ جو مشال خان قتل ہے وہاں سے لے کے ابھی تک جو پچھلے دنوں بھی جو ہوا ہے سارا, کسی نہ کسی کو ایون اب آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے جو ایک لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں, اگر آپ دیکھیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت یونیورسٹی کے اندر پروفیسر ہیں وہ ایک بڑی ڈیفینسو پوزیشن پہ چلے گئے, جتنا اس قانون کا جو غلط استعمال ہو رہا ہے اس کی وجہ سے, کہ جہاں پہ کوئی علمی بحث ہے وہ نہیں ہو سک رہی.
حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے ممبر صوبائی اسمبلی اور مسیح برادری کے رہنما ویلسن وزیر کا کہنا ہے,
حکومت کو چاہیے کہ اس سلسلے میں انٹر فیتھ ہارمنی مذہبی ہمانگی کے فروغ کے لیے اقدامات کرے. صوبائی سطح پر بھی سیمینار اور کانفرنس منعقد کی جائے, ڈویژنل لیول پہ بھی ہو, ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی ہو, تحصیل لیول پہ بھی ہو, یہ ٹاؤنز اور گلی اور محلوں میں بھی ہوں تو تبھی لوگوں میں ایک برداشت پیدا ہوگا اور مذہبی ہمانگی کو فروغ ملے گا۔
پچھلے جولائی کے اواخر سے توہین رسالت کے الزام میں پشاور میں اب تک 2 افراد قتل کر دیے گئے ہیں۔ قتل ہونے والوں میں ایک امریکی شہری کو عدالت کے اندر قتل کر دیا گیا ہے۔ ادھر جمعرات کی شام خیبر پختونخوا کے ضلع سوابی میں ایک اور خواجہ سرا کو موسیقی کی تقاریب میں رقص سے منع کرنے پر بھائی نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ سوابی پولیس نے قاتل کو گرفتار کر لیا ہے۔ 2 دن قبل پشاور کے نواحی گاؤں پلوسائی میں موسیقی کے ایک تقریب کے اختتام پر نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر ایک خواجہ سرا کو قتل اور دوسرے کو زخمی کر دیا تھا۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
دنیا میں جنگلی حیات کے تحفظ، ماحولیاتی اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے بچاؤ کے لیے سرگرم بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیم WWF کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ دنیا بھر میں 1970 کے بعد سے جنگلی حیات کی آبادی میں 2/3 کمی واقعی ہو چکی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس ماحولیاتی تباہی کے عوامل میں جنگلات کی کٹائی، غیر مستحکم زراعت اور جنگلی حیات کی غیر قانونی تجارت اہم وجوہات ہیں، جبکہ یہی وجوہات دنیا بھر میں مختلف وائرسز کے پھیلاؤ کا بھی موجب ہیں۔ اس رپورٹ کی تفصیل سنتے ہیں محمد ثاقب کی زبانی۔
دنیا میں جنگلی حیات کے تحفظ، ماحولیاتی اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے بچاؤ کے لیے سرگرم بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیم WWF نے اپنی حالیہ رپورٹ میں یہ انکشاف کیا ہے کہ دنیا بھر میں 50 سال کے دوران جنگلی حیات کی آبادی میں 2/3 کمی واقع ہو چکی ہے۔ سائنسدانوں اور ماہرین حیاتیات کی مشترکہ کاوشوں سے جاری کردہ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عالمی سطح پر دودھ دینے والے، رینگنے، پانی اور خشکی والے جانوروں، پرندے اور مختلف اقسام کی مچھلیوں کی افزائش نسل میں نصف صدی میں 2/3 کمی ریکارڈ کی گئی، جس کے باعث قدرتی ماحولیاتی تباہی کی شرح میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، جبکہ یہی وجوہات دنیا میں COVID-19 جیسی وباؤں اور مختلف امراض کے پھیلاؤ کا بھی باعث بن رہی ہیں۔ لیونگ پلانٹ رپورٹ 2020 کے نام سے جاری کردہ اس رپورٹ میں یہ حقائق لندن کی زولوجیکل سوسائٹی کی جانب سے پیش کیے گئے ہیں، جو عالمی وبا کو پھیلنے کے خطرات میں اضافہ کرتے ہیں، جبکہ زراعت کے لیے زمینی استعمال میں تبدیلی اور جنگلی حیات کے تجارت اور بطور خوراک اس کا استعمال جیسے عوامل کو ظاہر کرتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ رپورٹ ظاہر کرتی ہے کہ انسانی سرگرمیاں قدرتی ماحول کو تیزی سے تباہ کر رہی ہیں، جس سے نہ صرف جنگلی حیات کی آبادیوں بلکہ انسانی صحت اور زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بھی تباہ کن اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان شواہد کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ جنگلی حیات کی مختلف اقسام کی کم ہوتی نسل اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ ان سرگرمیوں سے قدرتی نظام میں تیزی سے خلل پڑ رہا ہے، اور یہ انسانوں کو مختلف واقعات سے انتباہ کر رہی ہیں کہ وہ ایسی سرگرمیوں سے باز رہے۔ ڈائریکٹر جنرل WWF پاکستان حماد نقی خان کا کہنا ہے کہ سمندروں اور دریاؤں میں موجود مچھلیوں سے لے کر شہد کی مکھیوں تک زرعی پیداوار میں اہم کردار ادا کرنے والی حیاتیات کی نسل کے زوال سے براہ راست خوراک، اس کے تحفظ اور لاکھوں انسانوں کے ذریعہ معاش متاثر ہو رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کرونا کی عالمی وبا کے دوران اب یہ پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو چکا ہے کہ رواں صدی کے اختتام تک پوری دنیا میں قدرتی ماحول اور جنگلی حیات کی آبادی کے نقصانات کو روکنے کے لیے غیر معمولی اور ٹھوس اقدامات کیے جائیں، جو مستقبل میں انسان کی صحت اور معاش کا تحفظ کر سکیں، کیونکہ اسی میں انسانی بقا کا انحصار ہے۔
جس ہم شاخ پہ بیٹھے ہیں ہم اس کو خود کاٹ رہے ہیں، تو ہم نے میسج دینے کی جو کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو 2020 کو ایک ویک اپ کال کے طور پہ لیں، اور اپنی جو ڈیولپمنٹ، اپنے ریسورس ایلوکیشن، اپنی پرائیورٹیز ان کو اکارڈنگلی سیٹ کریں۔
رپورٹ میں ایسی 21,000 جنگلی حیاتیات کی نشاندہی بھی کی گئی ہے، جن کی آبادی میں گزشتہ 40 سال کے دوران 84% تک کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس رپورٹ میں لندن کی زولوجیکل سوسائٹی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر اینڈریو ریو ٹیری کا کہنا ہے کہ عالمی حیاتیات کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 50 برسوں میں ہونے والی 68% کمی انتہائی تباہ کن اور انسان اور قدرتی دنیا کو پہنچنے والے نقصانات کا واضح ثبوت ہے۔ ان کے مطابق اگر اب بھی کچھ نہ بدلا تو اس نسل کا یوں ہی خاتمہ جاری رہے گا، جو جنگلی حیاتیات کی نسل کو معدومیت کی طرف لے جا رہا ہے اور اس سے دنیا کے ماحولیاتی نظام کو بھی خطرہ لاحق ہے۔ لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ جنگلی حیاتیات کا تحفظ کر کے انہیں تباہی کے دھانے تک جانے سے بچانے کے لیے مہارت، عزم اور سرمایہ کاری کے ساتھ ان رجحانات کو بدلا جا سکتا ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
بھارت اور چین کے وزرائے خارجہ ایس جے شنکر اور وانگ یی کے درمیان جمعرات کی شام روس کے دارالحکومت ماسکو میں شنگھائی تعاون تنظیم یعنی ایس سی او کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے موقع پر ملاقات ہوئی ہے۔ تقریباً 2 گھنٹے تک جاری رہنے والی اس ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے باہمی تعلقات اور بالخصوص مشرقی لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول یعنی ایل اے سی پر جاری سرحدی کشیدگی کو دور کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر ایک مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے کہا گیا کہ فری کین سرحد پر امن اور استحکام کے قیام کے لیے اقدامات اٹھانے اور کشیدگی کو کم کرنے پر راضی ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں 5 نکات پر اتفاق رائے ہوا اور وہ اس پر متفق ہوئے کہ موجودہ کشیدگی دونوں میں سے کسی کے بھی مفاد میں نہیں اور اسے کم کرنے کے لیے دونوں ملکوں کے فوجی فوری طور پر متنازع علاقوں سے واپس ہو جائیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس ملاقات سے صورتحال کے معمول پر آنے کی ہلکی سی امید پیدا ہوئی ہے۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں سنیے۔
مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں وزرا نے بھارت چین سرحدی علاقے کے حالات اور باہمی تعلقات پر بے تکلفانہ اور تعمیری تبادلے خیال کیا۔ جن 5 نکات پر اتفاق رائے ہوا ہے اس کے مطابق فریقین رہنماؤں کے درمیان ہونے والے معاہدوں سے رہنمائی حاصل کریں گے، اختلافات کو تنازع نہیں بننے دیں گے، مذاکرات جاری رکھیں گے، سرحدی امور پر ہونے والے سمجھوتوں کی پابندی کریں گے، کشیدگی بڑھانے والے اقدامات سے گریز کریں گے اور جب حالات معمول پر آ جائیں تو سرحدی علاقوں میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے بحالی اعتماد کے نئے اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ اگرچہ فریقین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اختلافات کو تنازع بننے کی اجازت نہیں دیں گے، تاہم دونوں اپنے سابقہ موقع پر بھی قائم ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارت نے ایل اے سی پر ہتھیاروں سے لیس بڑی تعداد میں چینی فوجیوں کی تعیناتی پر اپنی شدید تشویش ظاہر کی۔ ایس جے شنکر نے اپنے ہم منصب وانگ یی سے کہا کہ اگلے مورچوں پر تعینات چینی جوانوں کا مبینہ اشتعال انگیز رویہ دکھاتا ہے کہ وہ باہمی معاہدوں کا احترام نہیں کر رہے ہیں۔ بھارت یہ بھی چاہتا ہے کہ اپریل میں جو سرحدی صورتحال تھی چین اسے بحال کرے، جبکہ چین کی جانب سے جاری کیے جانے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ وانگ یی نے جے شنکر سے کہا کہ فریقین میں ہونے والے معاہدوں کی خلاف ورزی کرنے والے خطرناک اقدامات اور فائرنگ جیسی اشتعال انگیزی کو فوری طور پر روکنا ضروری ہے۔ اگلے مورچوں پر موجود جوان فوراً واپس ہوں تاکہ کشیدگی کو کم کیا جا سکے۔ ایک سابق سفارتکار اور سینئر تجزیہ کار اشوک سجنہار کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں میں ہونے والی اب تک کی بات چیت بے نتیجہ رہی مگر اب ہلکی سی امید پیدا ہوئی ہے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
یہ پہلی بار ہے جو دو یہ بڑے نیتا فیس ٹو فیس ملے ہیں، روبرو آئے ہیں ایک دوسرے کے۔ حالانکہ اس سے پہلے پچھلے سپتاہ دونوں رکشا منتری کی بھی ملاقات ہوئی تھی، پرنتو وہ اتنا ڈائریکٹلی انوالوڈ نہیں ہے بات چیت کرنے میں۔ تو جو ودیش منتری ہیں پہلی مرتبہ آئے ہیں تو شاید اس سے تھوڑی سی امید لگتی ہے، پرنتو مجھے زیادہ امید نظر نہیں آتی ہے جو زمینی سطر پر اس کا کیا اثر ہوگا۔
ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ چین مذاکرات تو کرتا ہے مگر اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتا،
اور زمین ہتھیارے کی جو اس کی وہ ہے پرورتی ہے تو اس کو بھی وہ چلاتا رہتا ہے، بات چیت چلتی رہتی ہے جو ہاں ٹھیک ہے ہم ادھر سے ڈس انگیج ہوں گے، پرنتو اس نے سمے میں اس نے اور بھی زمین ہتھیار لی ہے۔
ایک دوسرے سینئر تجزیہ کار اور میڈیا اسٹار ورلڈ کے ایڈیٹر محمد احمد کاظمی کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ روس اور ایران مصالحت کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
بیہائنڈ دا سین مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں روس کافی انٹرسٹ لے رہا ہے چین اور بھارت کی بات کو کسی طرح سے ریکنسائل کرانے کے لیے، اور ابھی جو پچھلے 3-4 دن میں تہران بھارت کے رکشا منتری بھی اور ودیش منتری بھی گئے ہیں، اس کے بعد لگتا ہے کہ تہران بھی کوئی رول ادا کرنا چاہتا ہے یا کر رہا ہے۔
دریاسنا وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ایل اے سی کی صورتحال پر تبادلے خیال کے لیے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت، قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول اور تینوں مسلح افواج کے سربراہوں کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کیا۔ اجلاس میں وزرائے خارجہ کی ملاقات کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
امریکہ میں 11 ستمبر 2001 کو کیے گئے دہشت گرد حملوں کو آج 19 برس ہو رہے ہیں۔ 11 ستمبر 2001 ایڈن تھیئر کی زندگی کے اولین یادوں میں سے ایک ہے. وہ اس وقت محض 3 برس کے تھے جب دہشت گرد گروپ القاعدہ نے اغوا کیے گئے جہاز استعمال کرتے ہوئے امریکہ کے خلاف 4 مربوط حملے ایک ساتھ کیے. ان میں سے 2 جہاز نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے 2 ٹاور سے ٹکرائے, جبکہ 3rd جہاز محکمہ دفاع کے ہیڈ کوارٹر پینٹاگون سے جا ٹکرایا. 4th جہاز غالباً وائٹ ہاؤس کی جانب رواں تھا, تاہم مسافروں نے جہاز کا کنٹرول سنبھالتے ہوئے اسے پینسلوانیا کے ایک میدان میں گرا دیا. تھیئر کی والدہ نے اسے دوپہر کے وقت پری اسکول سے لیا اور پھر اپنی گاڑی میں ورجینیا میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئی. ان کا گھر پینٹاگون سے محض 15 منٹ کی مسافت پر تھا. انہوں نے گھر پہنچتے ہی اپنے والد کو فون کیا جو پینٹاگون میں ملازمت کرتے تھے, جنہیں بحفاظت عمارت سے باہر نکال لیا گیا تھا. ایڈن کی عمر اب 22 برس ہے. ان کا کہنا ہے کہ اس حملے کے فوراً بعد دوسرے جہاز کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے ٹکرانے کی ویڈیو ٹیلی ویژن پر بار بار چل رہی تھی. اس روز ان حملوں میں 2,977 لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. ہلاک ہونے والوں میں القاعدہ کے تمام کے تمام 19 ہائی جیکر بھی شامل تھے. بہت سے نوجوان امریکیوں کے لیے 9/11 ایک سبق کی طرح ہے جو انہوں نے سیکھا. نیو یارک کی کرسٹینا لیو کہتی ہیں کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم نے تاریخ کی کتابوں سے دوسری عالمی جنگ جیسے کسی واقعے کے بارے میں پڑھا ہو. کرسٹینا کہتی ہیں کہ اگرچہ انہوں نے یہ واقعہ اپنی زندگی میں دیکھا, پھر بھی انہیں طویل عرصہ پہلے کا واقعہ محسوس ہوتا ہے. انسانی نسلوں سے متعلق تحقیق کے مرکز کے صدر جیک ڈورس سے کہتے ہیں کہ 9/11 ایک ایسا واقعہ ہے جس نے نسلوں کو تقسیم کر کے رکھ دیا. یعنی یا تو آپ اس واقعے کو اپنے تمام تر محسوسات کے ساتھ یاد رکھے ہوئے ہیں یا بالکل یاد نہیں کرتے. بہت سے نوجوان امریکی 9/11 کے بعد ایک ایسے ماحول میں پلے بڑھے جس میں ایئرپورٹس کی سخت سیکیورٹی, اسلام سے نفرت یا دہشت گردی کے خلاف امریکی جنگ ایک حقیقت محسوس ہوتی ہے. امریکہ میں 9/11 کے واقعے کو ایک ایسے ماحول میں یاد کیا جا رہا ہے جب COVID-19 نے پورے معاشرے کو سخت پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے. اس ماحول میں نیو یارک میں 9/11 یادگار اور میوزیم آج 11 ستمبر کو 9/11 واقعے میں ہلاک ہونے والے افراد کے اہل خانہ کے لیے کھولا گیا ہے, جبکہ عام لوگوں کے لیے اسے کل کھولا جائے گا. خبروں کے بعد ایک تفصیلی رپورٹ اسی سلسلے میں پیش کریں گے. بھارت کی وزارت دفاع کے ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ بھارت اور جاپان نے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت رصد اور سروسز کی فراہمی کے لیے دونوں ملکوں کی افواج کو ایک دوسرے کے فوجی اڈوں تک رسائی فراہم کی جائے گی. انجم ہیرل گل کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے.
خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق مبصرین کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں میں حالیہ برسوں کے دوران دفاعی تعلقات مضبوط ہوئے ہیں اور دونوں ملک خطے میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکنے کے لیے کوشاں ہیں. بھارت کی وزارت دفاع کے جاری کردہ بیان کے مطابق معاہدے سے بھارت اور جاپان کی افواج کے درمیان رابطوں کو تقویت دینے میں مدد ملے گی. بھارت کی وزارت دفاع کے ترجمان کے مطابق معاہدے پر بھارت کے سیکرٹری دفاع اجے کمار اور جاپان کے سفیر سوزوکی ستوشی نے دستخط کیے ہیں. حکام کے مطابق دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والے معاہدے کے تحت باہمی تعاون کا طریقہ کار طے کیا جائے گا, جبکہ اس کے ساتھ ساتھ دونوں ملک کی افواج ایک دوسرے کی فوجی تنصیبات بھی استعمال کر سکیں گی. معاہدے کے تحت بھارت اور جاپان کی افواج کے اہلکار مشترکہ مشقوں میں بھی شریک ہوں گے. بھارتی اخبار ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق بھارت نے جاپان سے معاہدہ خطے میں چین کے توسیع پسندانہ عزائم کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہے. رپورٹ کے مطابق بھارت اسی طرح کے معاہدے امریکہ, فرانس, جنوبی کوریا, سنگاپور اور آسٹریلیا سے بھی کر چکا ہے. امریکہ سے 2016 میں کیے گئے معاہدے کے تحت بھارت کے جنگی طیارے امریکی تنصیبات سے ایندھن حاصل کر سکتے ہیں, جبکہ بھارتی فوج امریکہ کے کچھ اڈوں کو بھی استعمال کر سکتی ہے. چین کی حکمران جماعت کمیونسٹ پارٹی کے ترجمان اخبار گلوبل ٹائمز کے مطابق بھارت اور جاپان کے درمیان تعلقات میں اضافے کی کسی بھی کوشش کی پشت پر امریکہ ہوگا. دونوں ممالک خطے میں امریکہ کے دیرینہ اتحادی ہیں, اسی لیے واشنگٹن کے درمیان تعاون کا خیر مقدم کرے گا. خیال رہے کہ حالیہ دنوں میں بھارت اور چین کے درمیان لداخ کے سرحدی تنازع پر کشیدگی جاری ہے. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور اب پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں اور اعداد و شمار۔ بھارت میں کرونا وائرس کے ریکارڈ 96,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جس کے بعد کیسز کی کل تعداد 45,00,000 سے تجاوز کر گئی۔ کووڈ 19 سے مزید 1,209 اموات کے بعد بھارت میں ہلاکتوں کی کل تعداد 76,271 تک پہنچ گئی۔ پاکستان میں کرونا کیسز کی مجموعی تعداد 3,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 5 مریض چل بسے، جبکہ 500 سے زیادہ افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ کرونا سے متاثرہ ملکوں کی فہرست میں امریکہ بدستور پہلے، بھارت دوسرے اور برازیل تیسرے نمبر پر ہے۔ امریکہ 64,00,000 کیسز کے ساتھ دنیا بھر میں پہلے نمبر پر ہے، جبکہ بھارت برازیل کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دوسرے نمبر پر آ گیا۔ جامع میڈیکل جرنل کی ویب سائٹ پر ہارورڈ یونیورسٹی کے شائع شدہ ایک مضمون میں بتایا گیا کہ امریکہ میں کرونا وائرس نوجوانوں میں تیزی سے بڑھا ہے۔ مضمون میں بتایا گیا کہ اس سلسلے میں منعقد ہونے والے ایک جائزے میں 3,222 ایسے نوجوانوں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جن کی عمریں 18 سے 34 برس کے درمیان ہیں۔ مضمون کے مطابق ان میں سے 21% کو انتہائی نگہداشت درکار رہی، 10% کو وینٹیلیٹرز پر رکھنا پڑا اور 2.7% اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایسے مریض جنہیں موٹاپے، ہائپر ٹینشن اور ذیابیطس کی شکایت ہے، انہیں کرونا وائرس سے زیادہ خطرہ ہے۔ محققین کہتے ہیں کہ ان بیماریوں میں سے ایک میں مبتلا نوجوانوں کو ایسے لوگوں کی طرح خطرہ درپیش ہے جو ادھیڑ عمر میں ہیں۔ ہسپتال میں داخل ہونے والے نوجوان مریضوں میں نصف سیاہ فام اور ہسپانوی نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ادھر امریکہ کے بیماریوں کے کنٹرول اور ان سے بچاؤ کے مراکز کی طرف سے جاری کردہ ایک اور رپورٹ میں بتایا گیا کہ امریکہ کے 11 مراکز میں کرونا وائرس ٹیسٹ کے لیے آنے والے افراد کے ٹیسٹ مثبت آنے والوں میں ایسے افراد کی بڑی تعداد شامل تھی جنہوں نے کسی ریسٹوران میں کھانا کھایا تھا۔ اور کرونا وائرس کی خبروں اور اعداد و شمار کے بعد ایک اور رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ مائیکروسافٹ نے اعلان کیا ہے کہ اس کی ایکس باکس ویڈیو گیمز کی نئی سیریز ایکس 10 نومبر کو ریلیز ہوگی، جس کے لیے 22 دسمبر سے آرڈرز لیے جائیں گے۔ سادیہ زیبرانجا تفصیل بتاتی ہیں۔
مائیکروسافٹ کو امید ہے کہ نئے ایکس باکس سیریز کی مدد سے وہ مارکیٹ میں واپس آ جائے گا۔ مائیکروسافٹ نے حال ہی میں اعلان کیا تھا کہ وہ ایکس باکس ایکس کی ڈیوائس کو نومبر سے $299 میں فروخت کرے گا۔ تاہم 10 تاریخ کو ریلیز ہونے والی اس گیمنگ ڈیوائس کی قیمت اندازاً $499 ہوگی۔ ایکس باکس کے سربراہ فل اسپینسر نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایکس باکس سیریز ایکس کی ڈیوائس اسپیڈ اور پاور میں بہت بہتر ہے۔ مائیکروسافٹ کی ویڈیو گیمز کی نئی ڈیوائس ایسے موقع پر متعارف کرائی جا رہی ہے جب لوگ کرونا وائرس کی وجہ سے پہلے سے زیادہ وقت آن لائن ویڈیو گیمز کھیلنے پر صرف کر رہے ہیں۔ ایسے میں گیمنگ انڈسٹری کلاؤڈ بیسڈ گیمز کی جانب بڑھ رہی ہے جو کمپیوٹر پر اسٹریم ہوتی ہیں۔ فل اسپینسر نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ کلاؤڈ کے ذریعے ڈیوائس کی کوالٹی کی گیمز اسٹریم کی جا سکتی ہیں، جس کے ساتھ آپ کہیں بھی کسی کے ساتھ بھی ویڈیو گیم کھیل سکتے ہیں۔ ایسے سبسکرائبرز جو ہر مہینے $15 دیتے ہیں، وہ ایکس باکس اور ونڈوز پاورڈ کمپیوٹرز کی لائبریری تک رسائی حاصل کر کے گیمز کھیل سکتے ہیں۔ سونی کا پلے اسٹیشن 5 کنسول بھی رواں برس کے اواخر میں ریلیز ہوگا۔ پلے اسٹیشن 4 پہلے ہی ایکس باکس کے مقابلے میں دگنا فروخت ہو چکا ہے۔ سادیہ زبرانجھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
خبریں ختم ہوئیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.urduvoa.com۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے۔ امریکہ میں 11 ستمبر 2001 کو کیے گئے دہشت گرد حملوں کو آج 19 برس ہو رہے ہیں۔ انسانی نسلوں سے متعلق تحقیق کے مرکز کے صدر جیک ڈورسی کا کہنا ہے کہ 9/11 ایک ایسا واقعہ ہے جس نے نسلوں کو تقسیم کر کے رکھ دیا ہے۔ تجزیہ کار اس بارے میں مزید کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ساتھی نفیس ساہود بھائی نے اسی بارے میں ایک خصوصی رپورٹ تیار کی ہے، آئیے آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔
جمعے کو امریکہ پر ہونے والے دہشت گرد حملوں کو 19 سال مکمل۔ واضح رہے کہ امریکہ نے طالبان پر ان حملوں کی ذمہ داری ڈالتے ہوئے انہیں 2001 میں اقتدار سے علیحدہ کیا تھا۔ پچھلے 19 سالوں میں جہاں افغانستان میں تبدیلیاں آئیں، وہاں اس کا امریکہ کی خارجہ پالیسی پر بھی اثر پڑا۔ اس حوالے سے سنیے افغانستان میں خواتین کے حقوق کے لیے کوشاں سویتا کو، جن کو میں نے کابل میں انٹرویو کیا۔ ان کے ساتھ ہیں بفلو اسٹیٹ کالج میں انٹرنیشنل کمیونیکیشنز کے پروفیسر فیضان حق۔ تو سویتا، آپ سننے والوں کو بتا سکتی ہیں کہ یہ پچھلے 19 سالوں میں آپ نے افغانستان میں زندگی میں کیا تبدیلیاں دیکھیں؟
جی، 20-19 سال میں بہت سارے تبدیلیاں افغانستان میں آ چکے ہیں۔ پہلے دنیا والوں نے سنی ہوگی کہ افغانستان میں ایک وحشت اور دہشت کا منظر تھا، تو اب جو ہے اب بہت ہر شعبے میں بہت پیش رفت ہو چکی ہیں, جیسے طب کے شعبے میں, ٹیلی کمیونیکیشن کے شعبے میں, تعلیم کے شعبے میں, ہر نگاہ سے بڑے بڑے بلڈنگ کابل کے شہر میں بن چکے ہیں, بجلی کا سہولت اب موجود ہے, ڈاکٹرز ہے, لیڈیز ڈاکٹر موجود ہے, اور عورتیں اسپتال آتی جاتی ہے ہر مشکل میں, اور تعلیم کے سلسلے میں لڑکیاں جاتی ہے, یونیورسٹی جاتے ہیں, کالج جاتے ہیں, تو اب ماحول اچھا ہے بہ نسبت اس وقت. تھوڑی سی یہ سیکورٹی کے لحاظ سے تھوڑا مشکل ہے کابل میں, لیکن وہ مشکلات جو پہلے تھے وہ اب موجود نہیں.
پروفیسر فیضان, یہ خبریں تو ہمیں یہاں بھی ملتی ہیں کہ طالبان وہ نہیں رہے جو 19 سال پہلے تھے, لیکن امریکہ بھی تبدیل ہوا, اور آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے اور یہاں کیونکہ آپ پڑھاتے ہیں, آپ بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں کہ 9/11 نے امریکہ کی خارجہ پالیسی کو کس طرح تبدیل کیا؟
جیسے آپ نے صحیح کہا, جو 2001 میں امریکہ تھا وہ اب نہیں ہے, لیکن امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ جو چینجز آئے تھے 9/11 کے بعد وہ بدرجہ اتم ون وے اور اندر ابھی تک موجود ہیں. ہماری انگیجمنٹ جو ہے مڈل ایسٹ میں اور افغانستان میں, اس کی شدت میں تو کمی آئی ہے مگر ختم نہیں ہوئی, اور یہ میرے خیال میں جاری رہے گی, کیونکہ جو امریکہ کی جو پالیسی ہے پہلے وہ طالبان جو اس سے ریلیٹڈ تھی, اب چائنا سے ریلیٹڈ ہے, اور چائنا جو ہے وہ افغانستان کا ہمسایہ ملک ہے, تو افغانستان سے امریکہ کا انفلوئنس یا امریکہ کا جو کی موجودگی ہے اس میں کمی نہیں آئے گی, امریکہ وہاں پر انگیج رہے گا. البتہ امریکہ کی پالیسی میں یہ ضرور آیا ہے کہ اب وہ طالبان سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اور ان کو وہ حصے دار ماننا شروع ہو گئے ہیں افغانستان کے معاملات میں. میرا اپنا اندازہ ہے کہ طالبان جو ہیں ان کی زیادہ موجودگی اور زیادہ پارٹیسپیشن نظر آئے گی, اور طالبان جو ہیں وہ اس صورت میں ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے جیسے 9/11 سے پہلے تھا, بلکہ وہ طالبان آپ ہی سمجھ لیں کہ دی رائٹ آف دا سینٹر جو طاقتیں یا قوتیں ہیں, جو کنزرویٹو قوتیں ہیں, ان کی ہم زیادہ پارٹیسپیشن بھی دیکھیں گے افغانستان میں.
سویتا, خواتین ایک بڑا کردار ادا کرتی ہیں کسی بھی ملک کی تشکیل میں, ایسے میں آپ کی کیا امیدیں ہیں افغان خواتین کے لیے؟
بالکل, بات یہ ہے کہ آج کل یہ جو بات چل رہی ہے امن کے, طالب اور افغان حکومت کے درمیان, کچھ خبریں ایسے آ رہی ہے کہ طالب کہہ رہی ہے کہ خواتین کو جب ہمیں حصہ دی جائے تو ہم خواتین کو صرف صحت اور تعلیم کے شعبے میں ان کو اجازت ہوگی کام کرے, باقی شعبوں میں ان پر پابندی ہوگی عورتوں پر. اس سلسلے میں خواتین تھوڑی پریشان ہیں, اور یہ لوگ نہیں چاہتے کہ ایک دم سے اس پر ایسے پابندی عائد کی جائے, یا یہ لوگ کام نہ کریں, کیوں کام نہ کریں, کیوں یہ پابند ہو جائے, کیوں, تو اس سلسلے میں عورتیں پریشان ہیں, تو دیکھتے ہیں کیا ہو جائے گا.
پروفیسر فیضان, جب ہماری بات ہوتی ہے افغانستان کے اندر تو ان کو خدشہ ہے کہ اگر بین الاقوامی امداد ہٹا دی گئی افغانستان سے کہ اس کا مستقبل روشن نہیں رہے گا.
افغانستان سے ہم وڈرال دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل فورسز کی بھی اور امریکہ کی بھی, تو افغانستان کے پاس بہت معدنی ذخائر موجود ہیں کہ ان کی اکانومی ہے وہ سیلف سسٹیننگ ہو سکتی ہے, لیکن ابھی اتنی جلدی ہو نہیں سکے گی, جس کے لیے ان کو ابھی بہرحال انحصار کرنا پڑے گا غیر ملکی وسائل پر اور غیر ملکی امداد پر, اور وہ اس کی کمی محسوس کی جائے گی, اور اس کے لیے جو بڑے پلیئرز ہیں وہ ان کو کوئی بیلنس ڈھونڈنا ہوگا. ہم دیکھیں کہ چائنا, پاکستان, انڈیا, امریکہ اور رشیا, یہ بڑے پلیئرز ہیں افغانستان کے, اور اس میں ہم دیکھیں گے آنے والے وقت میں, میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ایک بیلنس ریچ آؤٹ ہوگا.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر سحر کامران نے ایک رپورٹ تیار کی ہے جس میں قومی احتساب بیورو یا نیب پر اور اس کے حوالے سے حکومت پر سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں, جبکہ پی ٹی آئی کی رکن قومی اسمبلی اور پارلیمانی سیکرٹری عالیہ حمزہ نے ان الزامات کو غلط قرار دیا ہے, اور نیب کے ترجمان نواز شلی عاصم نے آن ریکارڈ کوئی تبصرہ کرنے سے انکار کرتے ہوئے اس رپورٹ کو بے بنیاد قرار دیا ہے اور اسے مسترد کر دیا ہے. جب سینیٹر سحر کامران سے پوچھا گیا کہ ان کی رپورٹ کی بنیاد کیا ہے تو انہوں نے کہا,
دیکھیں رپورٹ کی بیسس وہ انسانی حقوق کی پامالی ہے, انسانیت کی تحقیق ہے, ہیومن ڈگنیٹی کی انڈر مائننگ ہے, جو مسلسل نیب کے ہاتھوں ٹارگیٹڈ پاکستانی شہریوں کی ہو رہی ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں تو جس طریقے سے اسپیشلی سیاستدانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور اس سلسلے میں صرف یہ کوئی میری رپورٹ نہیں ہے, اگر آپ جو ہے ہیومن رائٹ واچ کی جو رپورٹ ہے اس کو آپ سامنے رکھیں, یا آپ جو ہے ہماری اعلیٰ عدلیہ کی جو آبزرویشنز ہیں مختلف فیصلوں کے اندر ان کو سامنے رکھیں, تو کچھ چیزیں جو ہے بالکل واضح ہو جاتی ہیں. پہلی چیز یہ کہ نیب ایک ایسا ادارہ, ایک کالا قانون جو گورنمنٹ نے بنایا جس کا مقصد ہی یہ تھا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن, کہ ہمارے نیب کے ہاتھوں یہ نیب کی زیر حراست 12 افراد تک جو میرے علم میں آئے ہیں وہ اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں.
آپ کے علم میں آیا ہے یا اس کا کوئی ٹھوس شواہد بھی موجود ہیں؟
نہیں, میں کہہ رہی ہوں کہ اس سے زیادہ ہے تو جو میرے علم میں نہیں ہے, ان کے ٹھوس شواہد موجود ہیں, کیونکہ میں نے ہر جو ایک کیس ہے اس کو ڈاکومنٹ کیا ہے اور اس کے بعد میں ریفرنسز بھی دیے ہیں. یہ وہ کیس ہے جو مستند ہے.
نیب کو یہ اختیارات موجودہ حکومت نے نہیں دیے, بلکہ اس دور میں تھے جب آپ کی حکومت تھی, جب پی ایم ایل این کی حکومت تھی, تو آپ اس حکومت کو کیسے مورد الزام ٹھہرا سکتی ہیں؟
دیکھیں, بات یہ ہے کہ یقیناً یہ اختیارات جو ہے ایک عامر نے دیے, یہ پرویز مشرف نے دیے, یہ جو ہے آرڈیننس کے ذریعے آئے, یہ صرف مقصد یہی تھا کہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جائے, سیاسی انجینئرنگ کی جائے تاکہ جو ہے وہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کمزور ہو جائیں. لیکن جو ہے ظاہری بات ہے پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ اس کے اندر ریفارمز آئیں, پیپلز پارٹی چاہتی تھی, لیکن آپ یہ بتائیں کہ اکاؤنٹیبلٹی ہمارے یہاں ایک بڑا وہ کہتے ہیں ایک پاپولر نعرہ ہے. یعنی جب آپ نے کسی کو کنارے کرنا ہو, جب کسی حکومت کو توڑنا ہو, جب کسی کا بازو مروڑنا ہو, تو اکاؤنٹیبلٹی کا ذکر آ جاتا ہے. میں آپ سے یہ کیسز ذکر کری تھی, مجھے دو کیسز بہت ضروری ہے ذکر کرنا. ایک بریگیڈیئر اسد منیر جنہوں نے خودکشی کی اور انہوں نے ایک نوٹ چھوڑا چیف جسٹس کے نام پہ, انہوں نے خودکشی اس لیے کی کیونکہ وہ ایک ملٹری آفیسر ہونے کے باوجود جو نیب کے ذریعے ان کی تحقیق ہو رہی تھی, جو ہراسمنٹ تھی, اس کو برداشت نہیں کر سکے. اسی طرح پروفیسر ڈاکٹر طاہر امین, آپ نے سب نے سنا ہوگا, انٹرنیشنل ایکسپرٹ, ایک بڑا مثبت نام, بڑا مستند نام. آپ یہ دیکھیں کہ ان کے اوپر ان کے ہی ایک کولیگ نے ایک اپلیکیشن دے دی, اس پہ نیب کی انویسٹیگیشن شروع ہو گئی. ہی ٹرائیڈ جو ہے سوسائڈ, اور اس کے بعد میں ان کو ہارٹ اٹیک ہوا, ان کی ڈیتھ ہو گئی. ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہے خودکشی کرنے پہ مجبور ہو گئے؟
بہت شکریہ سینیٹر سحر کامران صاحبہ. عالیہ حمزہ صاحبہ, یہ بتائیے کہ سینیٹر سحر کامران نے ایک رپورٹ تیار کی ہے جس میں نیب کے اوپر متعدد الزامات لگائے گئے ہیں کہ اس کی وجہ سے لوگ ہراساں ہو رہے ہیں, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. خاص طور پر انہوں نے حوالہ دیا ہے بریگیڈیئر اسد منیر صاحب کی خودکشی کا, جنہوں نے نیب کے سلسلے میں ایک نوٹ بھی چھوڑا تھا. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت نیب کو اپوزیشن کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہی ہے. آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟
تو ایک تو ان پہ خود نیب کا کیس چل رہا ہے, اس لیے تو آف کورس ان کا سٹانس ہوگا کہ نیب ان کو وکٹمائز کر رہی ہے. دیکھیں, ایک تو یہ بات ہے کہ نیب نہ ہم بنانے والے ہیں, نہ نیب میں ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو ہم نے تو ایک چوکی دار بھی نیب میں بھرتی نہیں کیا, اور جتنے بھی کیسز ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. جیسے اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو چودھری شوگر ملز ہے, 2008 میں پیپلز پارٹی کے دور میں بنائے تھے یہ کیسز. اب اگر زرداری صاحب کے جو جی آئی ٹی وغیرہ کی بات کریں تو یہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں ان پر بنی ہے. تو جب یہ لوگ یہ بات کرتے ہیں تو مطلب ایک چیز تو پہلے انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن تو تب ہوتی کہ جب کوئی نئے کیس تحریک انصاف ان کے اوپر بنا دی. دوسری چیز, جب ہم ان سے بات کرتے ہیں اور یہ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں, سب نے دیکھا ہے کہ فیکٹس کے اوپر ان کا رویہ کیا تھا.
اچھا, وہ یہ کہتی ہیں اپنی رپورٹ میں کہ کم سے کم 12 افراد نے خودکشی کی ہے نیب کی جانب سے ہراساں کیے جانے کے سبب, اور جو ججز ہیں نیب کے وہ کمپرومائزڈ ہیں. آپ کیا کہیں گی اس بارے میں؟
دیکھیں, سحر کامران صاحبہ میرے خیال میں اگر ارشد ملک صاحب کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوں گی تو ہم تو بالکل ایگری کریں گے ان سے ان ساری باتوں کے اوپر, کیونکہ یہ پارٹیاں آج تک اسی طرح کی حرکتیں کرتی رہی ہیں. عدالت ہو گئی, پولیس ہو گئے, ادارے ہو گئے, انہیں اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتی ہیں.
جو بات انہوں نے کہی ہے کہ کم سے کم 12 افراد نیب کی جانب سے ہراساں کیے جانے کے سبب خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے, اس کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟
ہو سکتا ہے نیب کی وجہ سے, اور ہوا بھی ہوگا, بہت زیادہ ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے, اداروں کو انہوں نے روٹ کر دیا ہے ٹل کور, تو دوبارہ سے ان کو کھڑا کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم نہیں چاہتے کہ نیب کی وجہ سے, جیسے ایک انسیڈنٹ ہے وہ میری بھی یاد میں ہے, اور یہ بالکل جن بریگیڈیئر صاحب کی بات کر رہی ہے وہ بالکل ہماری یاداشت کے اندر ہے, یہ سارے انفارچونیٹ ایونٹس ہیں.
کیا اس بات کا کوئی امکان ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان نیب کے قوانین کے ریفارم کے لیے یا امینڈمنٹ کے لیے کوئی ایک مشترکہ لائحہ عمل اختیار کیا جا سکے؟
انہوں نے کہا کہ جی ہم اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. تو ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ کراچی کے مسئلے کے اوپر کس طرح سے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے مراد علی شاہ صاحب کو انوالو کیا ہے, کس طرح فیڈرل سندھ گورنمنٹ کو لے کر چل رہا ہے. اگر یہ کوئی ایسی چیز کریں گے جس سے نیب کے اندر کوئی بہتری آ سکے گی تو ہم ضرور کریں گے.
بہت شکریہ علی حمزہ صاحبہ. اور جب اس رپورٹ پر تبصرے کے لیے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو یا قومی احتساب کے ادارے کے ترجمان نواز علی عاصم سے رابطہ قائم کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ اس بارے میں کوئی تبصرہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتے, لیکن وہ یہ ضرور کہیں گے کہ یہ رپورٹ بالکل بے بنیاد ہے اور وہ اس رپورٹ کو قطر مسترد کرتے ہیں. قمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ ہمارا نیوز شو سن رہے ہیں.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہے کہ امریکہ کے تعلیمی اداروں میں طالب علموں کو اس بات کا ادراک ہو کہ چینی زبان اور ان کے ثقافتی پہلو کس لمحے چینی کمیونسٹ پارٹی اور اس کے گماشتوں کی جانب سے اپنا اثر و رسوخ ڈالنے کے لیے استعمال میں لائے جا رہے ہیں. وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ کے کنفیوشس انسٹیٹیوٹ کے امریکی سینٹر یعنی سی آئی یو ایس کو عوامی جمہوریہ چین کے ایک غیر ملکی مشن کا جو درجہ دیا ہے اس سے اس بات کا پتہ چلانا ہے کہ سی آئی یو ایس کیا ہے. یعنی یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو امریکی کالجوں کے کیمپسوں اور کینڈر گارڈن سے لے کر بارہویں درجے تک کی کلاسوں میں بیجنگ کے عالمی پروپیگنڈے اور مضموم اثر رسوخ کی مہم کو آگے بڑھا رہا ہے. کنفیوشس انسٹیٹیوٹ کی فنڈنگ بنیادی طور پر چینی حکومت کرتی ہے اور یہ تمام انسٹیٹیوٹ چینی کمیونسٹ پارٹی کے عالمی اثر و رسوخ اور پروپیگنڈے کا حصہ ہیں. درجہ بندی کے اس اقدام سے سی آئی یو ایس بند نہیں ہوگا اور نہ ہی کالجوں یا یونیورسٹیوں کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ انفرادی طور پر کنفیوشس انسٹیٹیوٹ کو بند کر دیں. اس کے بجائے ایک غیر ملکی مشن کے طور پر سی آئی یو ایس کی درجہ بندی سے شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے گا اور سی آئی یو ایس کو باقاعدگی سے محکمہ خارجہ کو امریکہ کے اندر چینی شہریت کے حامل ملازمین ان کی بھرتی فنڈنگ اور آپریشن کے بارے میں معلومات مہیا کرنی ہوں گی. ان معلومات سے امریکہ کے تعلیمی اداروں کو اس بارے میں زیادہ بہتر فیصلہ کرنے میں مدد ملے گی کہ ان کے کیمپسوں میں کس حد تک اثر نفوذ ہو رہا ہے اور یہ کہ بیجنگ کی مدد سے چلنے والے ان پروگراموں کو اپنے طالب علموں کے لیے جاری رکھنا چاہیے یا نہیں. نیشنل ایسوسیشن آف اسکالرس کے مطابق امریکہ میں اس وقت 75 کنفیوشس انسٹیٹیوٹس کام کر رہے ہیں. کنڈر گارڈن سے لے کر بارہویں جماعت تک بھی کنفیوشس کلاس روم موجود ہیں اور ان کی تعداد 500 کے قریب ہے. کنفیوشس انسٹیٹیوٹ کی پروگرامنگ پر چینی حکومت اور چینی کمیونسٹ پارٹی کے نظریے کا اثر امریکی کیمپسوں کے لیے ہمیشہ سے ہی تشویش کا باعث رہا ہے. مثال کے طور پر کنفیوشس انسٹیٹیوٹ یا سی آئی ایس کے بارے میں این اے ایس کی 2017 کے لیے ایک رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ سی آئی ایس کی فیکلٹی کو از خود سینسر کے دباؤ کا سامنا ہے. سی آئی ایس اور میزبان یونیورسٹیوں کے درمیان معاہدوں کو اکثر عام نہیں کیا جاتا. بعض یونیورسٹیز کو اس بات کے لیے مالی مراعات کی پیشکش کی جاتی ہے کہ پی آر سی کو تنقید کا نشانہ نہ بنایا جائے اور سی آئی اے کے مواد میں اکثر چینی تاریخ کے بارے میں منتخب معلومات ہی شامل کی جاتی ہیں اور ایسے موضوعات سے اعتراض کیا جاتا ہے جن کا تعلق انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے ہوتا ہے۔ 40 سال سے زیادہ عرصے سے بیجنگ کو امریکی معاشرے تک کھلی رسائی حاصل رہی ہے، جبکہ امریکی اور دوسرے غیر ملکیوں کو چینی معاشرے تک اس قسم کی رسائی سے محروم رکھا جاتا ہے۔ مشرقی ایشیا اور بحر الکاہل کے امور کے معاون وزیر خارجہ ڈیوڈ اسٹریل کا کہنا ہے کہ تعلقات کی اس نوعیت میں قطعی کوئی توازن نہیں ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ چین کو شفافیت اور کھلے پن اور معلومات کے باہمی تبادلے کی اہمیت کے بارے میں پوری طرح سمجھائیں، لیکن جب تک ایسا نہیں ہوتا ہم اپنے دفاع کے لیے اقدامات کرتے رہیں گے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بہجت جلانی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔